محمد وعلي محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد.
ابقى في درود بجيغة محمد وعلى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. درود بجيغة محمد
وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد.
پروردگار عالم کے شکر ہے کہ اس نے ہمارا آپ کو اپنی توفیق دی ہے دین کے بارے میں غور و فکر کریں، دین کو سمجھنے کی کوشش کریں. جتنا زیادہ ہماری کوشش بڑھتی چلی جائے گی خدا نمتار کے قانون کے تحت، خدا نمتار کی طرف سے عطا اور خدا نمتار کی طرف سے دین فہمی ہمارے اندر بڑھتی جائے گی. قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، من جاہد فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں کوشش کریں گے یقیناً یقیناً ہم ان کی ہدایت دیں گے، ہم ان کی ہدایت کریں گے. تو جتنا میں اور آپ کوشش کریں گے دین کو سمجھنے کے لیے، اتنا ہی خدا نے تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا وعدہ ہے ہمارے لیے. اب یہ ہے کہ ہماری اور آپ کی سمجھنے کی اور کوشش کی مقدار کتنی ہوگی. وقت نکالیں گے، خلوص دکھائیں گے تو خدا نے تعالیٰ کا دین سمجھ میں بھی آئے گا، اس پر عمل بھی کریں گے، جزا بھی نصیب ہوگی. اور اگر خدا نہ کرے ایسا ہوا کہ ہم نے دین کے لیے وقت نہیں نکالا، دین کے لیے کوشش نہیں کی، خلوص نہیں تھا، تو پھر رسم رہ جائیں گی، رسم و رواج رہ جائے گا، اور ممکن ہے اس کے ذریعے ہم اپنے آپ کو مطمئن بھی کر لیں لیکن دین نہیں ہوگا. دین کے لیے محنت چاہیے، دین کے لیے کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے خدا نے تعالیٰ کی راہ میں دینے کی کوشش کرنی پڑتی ہے. پر اب اس دعا کے ساتھ کہ خدا نے تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دین کی راہ میں دینے کی توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ہماری اس تقریر کے لیے جو عنوان تجویز پایا ہے وہ اسلام میں خواتین کے حقوق اور ذمہ داریوں کے تحت ہے. میں نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ جب بھی خواتین کے بارے میں کوئی لیکچر دینا ہو، یہ وہ موسٹ کامن ٹائٹل ہے جو ہمیں دیا جاتا ہے. یعنی شاید مردوں کے بارے میں کوئی یہ جملہ استعمال نہیں کرتا، اسلام میں مردوں کے حقوق اور ان کی ذمہ داریاں، لیکن جب بات خواتین پہ پہنچتی ہے تو فوراً یہی جملہ آتا ہے، اسلام میں خواتین کے حقوق اور ذمہ داریاں. اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ مولانا صاحب تشریف لائیں، مولانا صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد.
اللہ صلی اللہ محمد.
اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام نے خواتین کے حقوق کے عنوان سے جو تعلیمات ہیں ان کے اوپر مغربی دنیا نے بہت زیادہ اعتراضات کیے اور اس کو ایک قسم کا پروپیگنڈا ایشو بنا دیا کہ بھائی یہ تو ہم نے کہنا ہی کہنا ہے. ایک دفعہ ہمارے پاس انگلینڈ کے ایک اسکالر کراچی آئے تھے، تو وہ اپنی گفتگو میں بتا رہے تھے کہ ہم جہاں کہیں بھی اسلام کے بارے میں گفتگو کرنے جاتے ہیں وہاں یہ بحث ضرور آتی ہے، چاہے کوئی بھی موضوع ہو. کہہ رہے ہیں اگر اسلام کے بارے میں گفتگو کرنے جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ موضوع ضرور آتا ہے کہ اسلام میں عورتوں کے حقوق کے بارے میں آپ لوگ کیا کہتے ہیں. اتنا زیادہ پروپیگیٹ کر دیا گیا اس کو. اچھا، اب یہ اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ خود مسلم خاتون کے سامنے بھی یہ مشکل پیش آ گئی ہے کہ وہ بیچاری جہاں کہیں پردے میں نظر آئے گی اور وہ چند مسلمانوں کے درمیان، نان مسلم کے درمیان بیٹھی ہوگی تو اس سے یہ سوال ضرور ہوگا کہ آپ کے دین نے آپ کے حقوق کے بارے میں کیا کہا. پھر اس کو اتنا بڑھا دیا کچھ ہماری غلطیوں کے نتیجے میں, اور بالاخص ہماری یہ غلطی جس کو میں اپنے انداز میں کہتا ہوں کہ اسلام کے بارے میں شرمندہ سا ایک انداز, کہ ہم جب بھی اسلام کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں کچھ دب کے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. تو مثلاً اگر کوئی اسلام کے بارے میں کچھ کہہ رہا ہوتا ہے یا اسلام پر عمل کر رہا ہوتا ہے نان مسلمز کے سامنے, تو وہ ایک معذرت خواہانہ کسی انداز میں کہ بھائی سوری بھائی میں مسلمان ہوں, اس طرح کی ایک بات کرتا. تو وہ مسلمان عورت کو بھی اسی کی عادت پڑ گئی, اور وہ جب غیر مسلمانوں کے سامنے پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں بھائی تم نے پردہ کیا ہوا ہے اور یہ ہے تمہیں تو مجبور کر دیا گیا ہے. اور وہ بیچاری بتا رہی ہوتی ہے کہ نہیں مجھے مجبور نہیں کیا گیا, میں نے اپنی مرضی سے کیا یہ پردہ. یہ ایک کامن ایشو ہے, ہر ایک کے ساتھ جو ہے وہ یہی پیش آ رہا ہے. اور اس کی وجہ میں نے عرض کیا, ایک تو پروپیگنڈا ہے کہ جو مغربی دنیا نے بالاخص میڈیا نے مسلمانوں کے خلاف پھیلایا, پھر دوسرا اس میں خود ہماری غلطی جو میں نے عرض کیا کہ ہمارا معذرت خواہانہ ایسا ایک انداز رہتا ہے اسلام کے بارے میں. اب یہ ہے کہ کوئی خاتون دنیا میں کوئی بھی کام کرے تو وہ بولڈ کہلاتی ہے, اب مسلم عورت پردہ کرے تو ڈپریس کہلاتی ہے. ارے کوئی بھی عورت کچھ بھی کرے تو وہ بولڈ ہوتی ہے, اور ہماری عورت اگر پردہ کرتی تو بیچاری ڈپریس ہوتی ہے. یہ کیا مسئلہ ہوا بھائی؟ اچھا یہ مسئلہ کیوں ہوا؟ پروپیگنڈے کی وجہ سے, کہ پروپیگنڈا اتنا کر دیا گیا کہ مصیبت بن گئی. تو اگر کوئی داڑھی مونڈ لے تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, اگر کوئی سر کے بال مونڈ لے اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے, اگر کوئی سر کے بال بڑے کر لے تو اس پہ بھی اعتراض نہیں ہے, اگر سر کے بالوں سے چوٹی نکالے تب بھی کوئی اعتراض نہیں ہے, پنکھ نکال لے کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن اگر داڑھی رکھے بس اب یہاں سے مسئلہ شروع ہو گیا, اب وہ ٹیررسٹ ہے. اگر ماتھے کے اوپر اس کے رنگ لگا ہوا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, اس کے کانوں کے اندر مرد کے کانوں کے اندر الٹی سی چین لٹکی ہوئی ہیں پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس نے کچھ بھی کیا ہوا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر اس کے ماتھے پر سجدے کا نشان ہے اب ایک ایشو ہے. تو یہ سب پروپیگنڈا ہے دنیا کے اندر. اچھا اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف سے تو یہ پروپیگنڈا, دوسری طرف سے مسلمانوں کا خود اپنی کمزوری ضعف ان کا دین کے دفاع میں اس نے اس کو اور موقع دے دیا. اب اگر کسی نے مسلمان سے پوچھا کہ بھئی عورت کے عرض کم کیوں ہے اور وہ صحیح ڈیفینڈ نہیں کر پا رہا, تو ظاہر ہے آپ نے موقع دے دیا, اس کا مطلب ہے کہ اب تو وہ پھر موقع لے کر کرے گا. اور سب سے بڑی کمزوری مسلمان کی اپنے قوانین پر عمل نہ کرنا, سب سے بڑی کمزوری یہی ہے. مثلا اگر مغربی دنیا سے کچھ اعتراضات اٹھتے ہیں تو اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے مسلمان اپنے مذہب اور دین کے اندر کمزور ہے, عمل میں کمزور ہے. وہ کچھ دوست بتا رہے تھے جو پاکستان سے باہر کہیں رہتے تھے, ایک دفعہ ہم اسے ان کے گھر پہ گئے تھے تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے ساتھ مشکل یہاں پہ پردہ کرنے میں کم آتی ہے, جب ہماری بچیاں پاکستان جاتی ہیں پردہ کرتی ہیں تو اس وقت مشکل زیادہ آتی ہے, کیونکہ ان کے رشتے دار ان سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہم لوگ تو نہیں کرتے, ہم تو آزاد, تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے, تم لوگ کیوں کرتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے بچے ہم سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ ہم یہاں پہ پردہ کرنے کو کرتے ہیں تو آپ لوگ, ہم کہتے ہیں یہاں پہ تو کوئی نہیں کرتا تو آپ کہتے ہیں یہ لوگ کرسچن ہیں, ہم لوگ مسلم ہیں, ہمارا ریلیجن ہے, ہمارا یہ ہیں وہ ہیں, پھر جب ہم وہاں پہ جاتے ہیں تو وہ مسلمان بھی نہیں کر رہے اور شیعہ بھی نہیں کر رہے اور وہ بھی نہیں کر رہے یہ بھی نہیں کر رہے, تو اب آپ لوگ ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں؟ تو اس طرح کے پرابلم جو ہیں وہ اور زیادہ ظاہر سنگین ہوتے چلے جاتے ہیں. اب اس میں راستہ صرف یہ راستہ ہے کہ ہم لوگ جو بچوں کو روایتی طریقے سے یا اپنے دین کے بارے میں روایتی انداز میں سوچتے ہیں اس کے بجائے عقلی انداز میں سوچنا شروع کر دیں, عقل کو استعمال کرتے ہوئے دین کے اوپر غور فکر کرنا شروع کر دیں. اب اس میں ایک مشکل پیش آئے گی اور اس میں بعد پھر ایک آسانی بھی ہوگی, دونوں کے بارے میں ہلکا ہلکا عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. دین کے بارے میں اگر معقول ہو کر سوچیں, یعنی بالکل عقلی انداز میں سوچیں, تو ایک مشکل پیش آتی ہے. مشکل یہ پیش آتی ہے کہ بعض اوقات ہمارے معاشروں کے اندر جو دین ہوتا ہے وہ عقل کے ذریعے سے دفاع نہیں کیا جا سکتا. مثلا اگر ہم نے اپنی خواتین کو پڑھایا لکھایا نہیں ہے اور اس کو دین کے نام پہ کرنا ہے, اب ہم چاہتے ہیں دفاع کریں, کہاں سے دفاع کریں گے اس کا؟ ہر دین کی تعلیمات ان کا ہر حصہ یہ کہہ رہا ہے کہ عورت کو پڑھا لکھا ہونا چاہیے, طلب العلم فریضہ علی کل مسلم مسلم و مسلمہ سے لے کر خواتین کے بارے میں جو کچھ اسلام کا انداز ہے, جو کچھ اسلام کے آئیڈیلز ہیں, ان تمام کے اندر صاف نظر آ رہا ہے کہ مسلم عورت پڑھنی بھی کیوں نہیں چاہیے. اب اس کے اندر ہماری مشکل یہ ہے کہ ہمارے معاشروں کے اندر خواتین کو پڑھانے پہ اصرار نہیں ہے. اور یہ تو میں یعنی جو عمومی طور پر رائج ہے, کم از کم ناانصافی یہ ہے کہ اگر اس کو مقابلہ کرنا ہے کہ عورت کو پڑھائے یا مرد کو, لڑکے کو یا لڑکی کو, تو وہ نیچرلی لڑکے کو پڑھائے گا, لڑکی کو نہیں پڑھائے گا. یہ ہمارا معاشرہ ہے. اب ہم چاہتے ہیں اس کا دفاع کریں اسلام کے ذریعے سے, عقل کے ذریعے سے, قطعاً نہیں کر سکتے, کیسے کر پائیں گے؟ تو یہ پہلی مشکل ہے جو ہمارے سامنے آتی ہے. دوسرا یہ کہ ہمارے اپنے رسم و رواج کے ظاہر اگینسٹ بعض اوقات جاری ہوتی بات, تو ادھر تک تو ہم دفاع کر سکتے ہیں جہاں تک ہماری, یعنی ہم دفاع کرتے ہیں جہاں تک ہمارے رسم و رواج کے ساتھ چل رہی ہو. لیکن اگر بات ہمارے خلاف جا رہی ہو تو پھر ہم کیا کریں گے؟ مثال کے طور پر جیسے یہ گفتگو بہت ہوتی رہتی ہے, وہ یہ کہ کیا اسلام نے کہا ہے کہ عورتیں گھروں میں کام کریں؟ نہیں, نہیں کہا, واجب نہیں ہے. تو کیا عورت چھوڑ سکتی ہے؟ ہاں بالکل چھوڑ سکتی ہے. کرے گی تو ثواب ملے گا؟ ہاں بالکل ثواب ملے گا. تو اگر کوئی مسلمان عورت چھوڑ دے تو کیا ہوگا؟ اگر ہمارے معاشرے میں ہوئی تو مصیبت پڑ جائے گی, اگر ہمارے معاشرے میں ہوئی تو ٹھیک ٹھاک مصیبت پڑ جائے گی. کیوں؟ 10 قسم کے عناوین اس کے اوپر تھوپ دیے جائیں گے. یہ باغی ہے, اس کے اندر ماڈرنائزیشن ہو گئی ہے, اس نے پتہ نہیں کیا کیا سیکھ لیا ہے, اور یہ الٹی سیدھی باتیں کرتی رہتی ہے, پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیا جائے گا. اچھا, اب کیا اس کا دفاع کیا جا سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں. سامنے والا زیادہ سے زیادہ کہے گا بی بی اپنے گھر میں کام کرتی تھیں. ہاں کرتی تھیں, اپنی مرضی سے کرتی تھیں, لیکن کیا واجب تھا ان کے اوپر؟ نہیں, واجب نہیں تھا. ہاں کام کرے گی, فضیلت ہے, ثواب ملے گا, اور خدا نبتال نے چاہا ہے کہ عورت اپنے مرد کے دکھ درد میں شریک ہو, مشکلات میں شریک ہو, اور ان میں سے اگر وہ دیکھتی ہے کہ مرد کے لیے مشکلات ہیں تو وہ یہ کر لے. لیکن یہ کہ خدا نبتال نے وجوب کی حد میں قطعاً یہ نہیں چاہا. اسی طریقے سے بچوں کی پرورش کا معاملہ ہے. ہمارے اندر بہت ساری چیزیں مس انڈرسٹینڈنگ کے اندر آ رہی ہیں. مثلاً عورت بچے کی پرورش کی ذمہ دار ہے. میں جواب میں کہتا ہوں نہیں, عورت ذمہ دار نہیں ہے. عورت بچے کی تربیت کی ذمہ دار ہے, بدن کی پرورش کی ذمہ دار نہیں ہے. یہ مرد کی ذمہ داری ہے. ہاں تربیت کی ذمہ داری ماں کے پاس ہے. کس طرح پتہ چلتا ہے؟ یہ کہ ختمی مرتبہ فرماتے ہیں 3 دفعہ ماں پکارے تو تم اس کے پاس جاؤ. جنت ماں کے قدموں تلے ہے, اور اگر ناراض ہو جائے تو یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. یہ تمام چیزیں اس بات کے اوپر نشاندہی کر رہی ہیں کہ عورت کا ایک کردار ہے ماں ہونے کے ناطے. ماں ہونے کے ناطے کیا کردار ہے؟ بدن کو پرورش دے؟ نہیں, یہ کردار نہیں. تن کو تربیت, بدن کی پرورش نہیں چاہیے یا تن کی پرورش, بلکہ وہ خدا چاہتا ہے فکر کی یہ تربیت کرے, اس کی فکر کو مسلمان بنائے, اللہ کا بندہ بنائے. اب یہ کس طرح کرے, یہ ایک اور چیپٹر ہے. یہ کس طرح سے کرے, یہاں پر وہ ہماری جو کم فہمی ہے اسلام کے بارے میں وہ اور اثر دکھا رہی ہے. کہ مثلا ایک ماں بچے کو سکھانا چاہتی ہے کہ وہ خدا و متعال سے اس کا کوئی تعلق ہو, تو وہ کیا سکھاتی ہے؟ کہتی ہے مت کرنا ورنہ خدا جلا دے گا. خدا کو, خدا سے ایسا ڈرا دیا ہے. ایک میرے ساتھ جو واقعات ہوتے ہیں ان میں سے کچھ میں دہراتا ہوں, ہر دفعہ یہ بات کہتا بھی ہوں اسی لیے کہ کوئی برا نہ مانے. ایک دفعہ ہمارے خاندان میں ہم کہیں ملنے کے لیے گئے, تو وہاں پہ ایک بچہ بیٹھا تھا. اس نے جیسے ہی دیکھا کہ مثلا میں بھی بیٹھا ہوا تھا, تو ٹی وی کے اوپر کوئی میوزک آیا, تو وہ جانتا تھا کہ ہم لوگ نہیں سنتے ہیں, اس نے اٹھا کے بند کر دیا. مجھے اچھا لگا کہ بچے نے خیال کیا اور میوزک آنے پہ بند کر دیا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے ٹی وی بند کر دیا, کیوں بند کیا؟ کہنے لگا کہ میوزک آ رہا تھا. میں نے کہا اچھا میوزک نہیں سنتے؟ کہنے لگا نہیں میوزک نہیں سنتے. میں کہا کیوں؟ کہنے لگا کہ نہیں اللہ میں نے منع کیا. میں کہا یہ بچے کی واقعی ٹھیک ٹھاک اسٹرینتھ ہے. اچھا میں نے اس کو اور خریدنے کے لیے کہا, میں نے کہا تو خدا نے منع کیا تو کیا ہوا, اگر خدا نے منع کیا تم کرو گے تو کیا ہوگا؟ کہنے لگا نہیں مجھے خدا سے ڈر لگتا ہے. میں کہا یار یہ بچہ تو ٹھیک ٹھاک بچہ ہے. میں نے پھر اور خریدا, چونکہ میرا کام یہی ہے کہ میں اس کو ان ڈیپتھ جا کے دیکھوں کہ ہو کیا رہا ہے یہاں پر. تو میں نے اس سے پوچھا تمہیں خدا سے ڈر کیوں لگتا ہے؟ کہنے لگا بہت ڈراؤنا ہے. اب سارا بھانڈا پھوٹ گیا, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. کس نے کہا کہ خدا ڈراؤنا ہے؟ خدا لطیف جمیل خالق حسن وہ کہاں سے ڈراؤنا ہے بھائی؟ یہ سب کیوں ہوا ہے؟ ہم نے خدا نے کہا نعوذ باللہ خدا نے متعال کو بار بار ہوا بنایا ہے. اسی طریقے سے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم لوگ بعض اوقات دین کے نام پر یہ کام کرتے ہیں. مثلا جب ہم تذکرہ کرتے ہیں مولا تشریف لائیں گے تو کیا بولتے ہیں؟ وہ آئیں گے اور جو غلط کام کرو گے سب کی گردن کاٹ دیں گے. ارے بھائی امام میں محبت ہے, امام میں خوبصورتی اور حسن اس اعتبار سے کہ وہ انسانوں کے ہمدرد ہیں. الامام کلوالد الشفیق آٹھویں امام کی اقوال میں سے درود بھیجے گا. گفتگو بچوں کو سکھانے کے اوپر نہیں تھی, گفتگو اس بات پہ تھی کہ خواتین کے اپنے حقوق ہیں, خواتین کی اپنی ذمہ داریاں ہیں. تو ہمارے یہاں مشکل یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہو رہی ہیں جو دین کے نام پر صحیح نہیں ہیں. جب ہم ان کا دفاع کرنا چاہتے ہیں تو ہم دفاع نہیں کر پاتے. اس دفاع نہ کرنے کی وجہ سے مغربی ممالک کو مقابلے کا موقع ملتا ہے. اور سب سے بڑی جو چیز ہوتی ہے کسی بھی دین میں ثابت کرنے کے لیے وہ اس کا عمل ہے. میں ہمیشہ اپنے ذہن میں سوچتا ہوں نبی اکرم کے ذریعے دین جو پھیلا اس میں ایک وجہ یہ تھی کہ مدینے کا معاشرہ بہت کارآمد معاشرہ تھا. مدینے کا جو معاشرہ نبی تشکیل دیا وہ بہت کارآمد معاشرہ تھا, ہر لحاظ سے اس کے اندر کارآمدیت ثابت ہو رہی تھی, اس کی ایفیشنسی ثابت ہو رہی تھی. چونکہ وہ کارآمد معاشرہ تھا لہذا لوگوں کو دین دینا آسان تھا. اب اگر ہم چاہتے ہیں دین دیں پہلے ہمیں ثابت کرنا پڑے گا ہمارے سسٹم کے اندر ایفیشنسی ہے یا نہیں, اور اگر ہمارا سسٹم عمل ہی نہیں کرے گا تو پھر ایفیشنسی کہاں سے ثابت ہوگی؟ مثلا یہ ایرانیوں کا کم از کم کارنامہ یہ ہے, بہت کارنامے کیے انہوں نے, کم از کم کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے 30 سال سے اسلام کا نعرہ لگا کر اپنے آپ کو اسلام پہ رکھا ہوا ہے. تو برسوں کے بعد صدیوں کے بعد کوئی آیا جو کہہ رہا ہو کہ ہم نے اپنے ملک میں اسلام پر عمل کر کے دکھا دیا, ورنہ تو تقریباً سب لوگ اعتراف کر کے بیٹھ گئے تھے کہ اسلام قابل عمل نہیں ہے, یہ ختم ہو گیا تھا معاملہ. مثلا ٹرکی نے سب سے پہلے اناؤنس کیا کہ بھائی اسلام نہیں چلے گا, تو انہوں نے اسلام ختم کر دیا. اس کے بعد سب نے نیشن اسٹیٹ بنانا شروع کر دیے. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے ضیاء الحق کی جب حکومت آئی اس نے نظام مصطفیٰ کا نعرہ لگایا, تو تقریباً 5 سال کے بعد اس نے یہ کہا کہ نظام مصطفیٰ قابل اجرا نہیں ہے ادھر. تو تقریباً سب کا کام یہ تھا, یہ صرف ایک جمہوریہ اسلامی ایران الحمدللہ رب العالمین اس نے اسلام کے نام پر حکومت بنائی, اسلام کے نام پر قانون بنایا, اور اس قانون کو لے کر اور اس نے ثابت کیا کہ دیکھو ہم 30 سال سے اس دین کو لے کر چل رہے ہیں. تو آپ اور میں پہلا کام جو ہم کر لیں اپنے طور پر, سادہ سا کام, اب ذمہ داریوں کی بات کرتے ہیں, پہلا کام جو کر لیں وہ یہ کہ جو دین میں سے آتا ہے اس پر عمل کر لیں. بس پہلا کام یہ کر لیں, جو کچھ دین سے آتا ہے آپ کو اس دین پر عمل کر ڈالیں. جیسے ہی میں اور آپ یہ کرنا شروع کریں گے دین کے دسیوں پہلو ہمارے سامنے آئیں گے, اور دین کی وہ تبلیغات ہو جائیں گی جس کا کوئی متبادل ہمارے پاس موجود نہیں ہے. لہذا پہلی چیز یہ دین پر عمل کرنا ہے. مثال کے طور پر فرض کریں بعض اوقات ہم لوگ کہتے ہیں بھائی ہمارے پاس میڈیا نہیں ہے, کفر کے پاس میڈیا ہے, اگر ہمارے پاس میڈیا ہونا تو پھر ہم بتائیں گے. حقیقت یہ ہے کہ میڈیا ہونے سے بھی مشکل حل نہیں ہوگی. مثلا میڈیا آ گیا تو وہ میڈیا کیا کرے گا؟ میڈیا یہ دکھائے گا مسلمانوں میں کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اب فرض کرتے ہیں ہمارا کوئی ایک میڈیا, مثلا فرض کرتے ہیں یہی جو ہمارے پاس چند وسائل ہیں اس کو لے کر ہم پاکستان میں گئے اور ہم نے ایک ڈاکومنٹری بنائی پاکستان میں مسلمان عورت پہ کیا بیت رہی ہے. اب کیا ثابت ہوگا؟ اب یہ ثابت ہوگا کہ ہم سب غلط کر رہے ہیں, چونکہ جو کچھ بیت رہی ہے وہ اسلام نے نہیں کہا تھا. تو یہ سب چیزیں ہمارے سامنے ہیں, دسوں چیزیں ہمارے سامنے ایسی ہیں جو ہم چاہتے ہیں, جانتے ہیں کہ اسلام کے اندر ہیں. صرف اتنا کریں عمل کرنا شروع کر دیں, عمل کرنا شروع کریں, آپ کا معاملہ خود بخود بہتر ہوگا. اب ایک عمل کے ناطے خواتین کی ذمہ داریوں میں سے ایک چیز عرض کرنا چاہوں گا آپ کی خدمت میں, درود بھیجے گا محمد علی محمد. اگر انسانوں کی ذمہ داریوں کے عنوان سے دیکھا جائے, مجھے ہمیشہ اس بات کا احساس رہتا ہے کہ ایک عام خاتون کی ذمہ داری, مسلم عورت کی ذمہ داری ایک عام مسلم مرد کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے. اور جو کام وہ کر رہی ہے وہ نیٹ وہ کام ہے جس کی خاطر دنیا خلق ہوئی ہے, اور مرد جو کچھ کام کر رہا ہے اس میں سے بہت سارے کام ایسے ہیں جو دنیا کی اصلی خلقت نہیں ہے, خلقت کا اصلی ہدف نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی صبح سے لے کر شام تک پیسے کماتا ہے, کائنات کی خلقت کا اصلی ہدف پیسے کمانا ہے؟ نہیں. کائنات کی خلقت کا اصلی ہدف پیسے کمانا نہیں ہے, پیسے کمانا ایک ذریعہ ہے, وسیلہ ہے. اگر ایک خاتون مسلمان عورت اپنا اصلی کام انجام دے تو اس کا اصلی کام کیا ہے؟ اس کا اصلی کام ہے اپنی تربیت کرے, تزکیے پہ چلے, اور جو کچھ اس کے اطراف میں لوگ ہیں انہیں لے کر تزکیے کی طرف جائے. اس کے کام میں کمانا ہے ہی نہیں. اس کو تو خدا تعالیٰ نے فارغ کیا اسی لیے کہ یہ وہ کام کرے جو انبیاء کرتے تھے.
سبحان اللہ.
انبیاء معاشرے میں کرتے تھے, یہ گھر کے اندر کرے. اس کو فارغ کروایا اسی لیے. اچھا, مرد کو فارغ نہیں کروایا. میں تو کہتا ہوں مرد کو, میں اس لیے عرض کر رہا ہوں, میں وہ جملہ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن مرد کو بعض ایسے کاموں میں لگایا ہے کہ جو اصل زندگی کا ہدف نہیں ہے. عورت کو تجویز کیا ہے کہ نہیں اصلی کام کرے. اچھا, اگر یہ اصلی کام کر جائے تو کیا ہوگا؟ میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں دنیا کی بہت ساری برائیاں اس وجہ سے ختم ہو جائیں گی کہ ایک مسلمان عورت اپنے صحیح راستے پہ چلنے کے لیے. اچھا, بعض لوگ اس کو کہتے ہیں عورت شر کا مرکز ہے. اس کو دیکھ کر بعض لوگ کہتے ہیں عورت شر کا مرکز ہے. یہ بالکل ایسے ہی جیسے آپ ایک گلاس کے بارے میں کہیں کہ اس میں آدھا پانی ہے یا آدھا خالی ہے. آپ یہ دیکھ کر یہ کیوں نہیں کہتے کہ عورت خیر کا مرکز ہے, بھلائی کا مرکز ہے, کہ اگر یہ بھلائی دے دے تو دنیا کو بھلائی ملتی ہے, اور اگر خدا نہ کرے یہ برائی دینا شروع کر دے تو دنیا کو برائی ملتی ہے. اصل انسانوں کی تما پرستی میں, انسانوں کی مال جمع کرنے کی خواہش میں, بہت ساری دشمنیوں کے اندر اور بہت سارے منفی کرداروں کے اندر انسان کے, میں دیکھتا ہوں عورت کا کردار بہت مضبوط ہے, بہت مضبوط کردار ادا کر رہی ہوتی ہے, اور اس کے ایک ایک کام سے بہت ساری چیزیں معاشرے میں حل ہو رہی ہوتی ہیں. یعنی اگر واقعاً عورت قانع ہو, قناعت دکھا دے, البتہ پاکستان کی عورت معمولاً قناعت پسند ہے. میں پاکستان کی خواتین کو, اس میں پاکستان انڈیا شامل ہے یعنی سب کانٹیننٹ کی خواتین کو, مولانا صاحب ناراض نہ ہو جائیں پاکستان تو معمولاً سب کانٹیننٹ کی خواتین کو میں ایک معنی میں جس کا میں دفاع کر سکتا ہوں, ایران اور عراق اور لبنان کی خواتین سے بہتر سمجھتا ہوں. یہ آپ کہیں گے نہیں خوش فہمی ہے, نہیں خوش فہمی نہیں, ہم نے دوسرے ملکوں کے مردوں اور خواتین کو دیکھا ہے کافی, وہ ان کی زندگی کیا ہے. یقین فرمائیے نفسیات دانوں نے ان چاروں ملکوں کی خواتین کی نفسیات کے بارے میں بہت کچھ کام کیا ہے. اچھا, ہر ملک کی نفسیات دان کام کرتے ہیں, سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں اور وہ کام کرتے ہیں, یا سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں وہ کام کرتے ہیں. ان چاروں کی, جو میں نے چار ممالک کم از کم آپ نے چار ریجنز آپ کے سامنے کہے, ان سب کی ایک نفسیات ہے, اور ان سب کے اندر جو قانع ترین ہیں, البتہ آپ اس کو بے بس سے بھی ترجمہ کر سکتے ہیں, یعنی آپ کہیں بھائی یہ بے بس ترین ہے, قانع ترین نہیں ہے. نہیں, میرا اپنے خیال ہے قانع ترین بھی ہے, چاہے طاقتوری کیوں نہ ہو, چاہے طاقتور کیوں نہ ہو. اگر یہ بے بس ہوتی تو, جب اس کے پاس طاقت ہوتی تو پھر یہ قناعت نہیں دکھاتی. لیکن اس وقت کم از کم یہ پتا چلتا ہے سوشیولوجی اور سائیکالوجی سے کہ نہیں, یہ قانع ہے, بے بس نہیں ہے, حتیٰ طاقت میں بھی قانع ہے. تو میرا اپنے خیال ہے کہ اس اعتبار سے برصغیر کی خواتین بہت مثبت ہیں. دو معاملات میں سمجھتا ہوں برصغیر کی خواتین کے پاس سپیریئرٹی ہے, ایک ان کی قناعت کے اندر, دوسرا ان کی حیا کے اندر. ایران, عراق, لبنان عورت اتنی باحیا نہیں ہے جتنی برصغیر کی عورت باحیا. تو میں مطمئن ہو کے کہتا ہوں کہ اگر انقلاب نے خواتین کے ذریعے سے آگے بڑھنا ہو تو پاکستان کی خواتین کیپیبل ہے. پاکستان کی خواتین اسلامی انقلاب کے لیے تیار ہے, کیونکہ اس کے اندر حیا بھی ہے اور حیا ملازمہ ہے ایک اسلامی انقلاب کے لیے, اور دوسرا اس کے اندر قناعت بھی ہے. تو یہ دشمن کی ساری اقتصادی سازشوں کا مقابلہ کر سکتی ہے اپنی قناعت کے ذریعے سے, اور دشمن کی ساری فحشا کا مقابلہ کر سکتی ہے اپنی حیا کے ذریعے سے. لیکن مشکل یہ ہے کہ جس طرح مرد کو سمجھانے والا کوئی نہیں ہے, اس طرح اس کو بھی سمجھانے والا کوئی نہیں ہے. اگر یہ کردار ادا کرنے پر آ جائے, تیسری چیز جو اس کے اندر اگر آ جائے, احساس ذمہ داری, پھر برصغیر کی عورت سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. ایک ہمارے دوست ایرانی اسکول میں ایڈمیشن کروانے کے لیے, اپنی بچی کا ایڈمیشن کروانے کے لیے بےچارے بہت آگے پیچھے ہوئے کہ میں کسی طریقے سے کروا لوں, کہ بچی کو فارسی بالکل نہیں آتی تھی. اچھا, جس طرح یہاں کی یونیورسٹی میں ہے کہ جب تک ٹیچر ایکسیپٹ نہ کرے یونیورسٹی داخلہ نہیں دیتی، ایرانی اسکولز میں بھی ایسا ہی ہے کہ اگر آپ نے اسکول میں داخلہ کرانا ہے، آپ نے کلاس 3 میں داخلہ کروانا ہے، تو آپ جائیں کلاس 3 کی جو مختلف سیکشن ہیں ان کے کلاس ٹیچر سے بات کر لیں. اگر کلاس ٹیچر نے لکھ کے دے دیا کہ اس کو داخلہ دے دو تو اسکول داخلہ دے گا، ورنہ کبھی بھی اسکول داخلہ نہیں دے گا. اب ان کو اسکول نے کہا کہ بھائی ہم تو نہیں داخلہ دیتے، وہ کلاس ٹیچر ہے، اگر اس نے کہہ دیا تو دے دیں گے. تو وہ جناب یاری کلاس ٹیچر سے بڑے لڑے پرنسپل سے کہ نہیں میں داخلہ لوں گا، اس نے کہا نہیں میں نہیں لوں گا. پھر آخر میں بات ہوئی کہ جاؤ کلاس ٹیچر سے بات کرو. وہ کلاس ٹیچر کے پاس گئے، کلاس ٹیچر نے پوچھا کہ تمہاری بچی کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا فاطمہ. اس وقت تک یہ پرنسپل سے بہت لڑ چکے تھے، ٹھیک ٹھاک لڑ چکے تھے. اس نے کہا اچھا تمہاری بچی کا نام فاطمہ ہے، تو کہیں گے ٹھیک ہے، اس کے نام کی وجہ سے میں تمہیں 2 ہفتے کا ٹائم دیتی ہوں، 2 ہفتے کے لیے میری کلاس میں بٹھاؤ اس کو. اگر 2 ہفتے میں اس سے راضی ہوئی کہ یہ فارسی سیکھ لے گی تو پھر میں اس کو رکھوں گی، ورنہ میں نہیں رکھوں گی. تو پہلا جھٹکا تو اس بیچارے کو اس لیڈی ٹیچر کے سامنے اس بات سے لگا کہ یار یہ اس نے اتنا احترام دیا بی بی کے نام کا. پھر کہیں گے کہ اس نے بچی کا انٹروڈکشن کروایا بچیوں کے سامنے کہ بھائی یہ جو ہے یہ بچی، اس کا نام فاطمہ ہے اور اس کا تم احترام کیا کرو اور نام کا احترام ہونا چاہیے اور یہ ہے وہ ہے. اس کے بعد کہیں گے کہ ایک دفعہ میں پرنسپل کے ساتھ پھر دوستی ہو گئی، بعد میں اس نے داخلہ دے دیا 2 ہفتے کے بعد بھی، پھر پرنسپل کے ساتھ دوستی وغیرہ ہو گئی. کہیں گے ایک دفعہ میں پرنسپل کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو میں اس کو بتا رہا تھا کہ دیکھو امریکنز جو ہیں وہ تم پر حملہ کرنے والے ہیں اور تم لوگ بہت سخت مصیبت میں پھنسنے والے ہو. عزیز ہمارے دوست ہیں یہ آرمی میں رہ چکے ہیں، تو وہ ان کے ایک باہر اور پوائنٹ آف ویو اسٹرانگ ہوتا ہے، اس اعتبار سے اچھے عہدے پہ ریٹائرڈ ہوئے تھے. تو انہوں نے بتایا پرنسپل کو کہ یہ امریکنز تم پہ حملہ کرنے والے ہیں، اس طرح کی مسئلہ ہے، تم بہت پھنس جاؤ گے تم لوگ. تو کہنے کی وہ ٹیچر بیٹھی تھی سن رہی تھی، تو وہ نزدیک آئی، کہنے کی اس نے بڑے ڈرامیٹیکل انداز میں اپنی جو میز کے نیچے آستین کو نکال کر اس نے اپنی چوڑیاں اتاری اور چوڑیاں میز پہ رکھی، اور اس کے بعد دوبارہ اپنی آستین وغیرہ برابر کرنے کے بعد اس سے کہنے لگی، کہنے کی دیکھو ہم نے چوڑیاں مستقل نہیں پہنی ہیں، اگر ضرورت پڑتے تو اتار کے اسلحہ اٹھا لیتے ہیں. کہنے کی میں نے اس کا جملہ سنا تو مجھے ایسا لگا جیسے پتا نہیں کیا کس کے سامنے کھڑا ہوں، کہ لگا جیسے پوری ایک آرمی کے سامنے کھڑا ہوں. اور کہنے کا مجھے پہلی دفعہ اندازہ ہوا کہ یہ ایرانی عورت اتنی نڈر ہے، اتنی بہادر ہے یہ، اور اس میں اتنا جذبہ ہے، اتنی احساس ذمہ داری ہے. یہ احساس ذمہ داری کمی ہے یقین.